الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الرسول بلغ ما أنزل إليك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم فليبلغ الشاهد الغائب أو كما قال عليه الصلاة والسلام. حضرات علماء کرام, محترم حاضرین اور میرے تمام دینی مسلمان بھائیو, اللہ تعالی نے اپنی خاص مہربانی سے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام نبیوں پر بلکہ تمام کائنات و مخلوقات پر خاص فضیلت اور فوقیت عطا فرمائی. اللہ تعالیٰ نے اپنی مہربانی سے ہمارے نبی کو خاتم النبیین بنایا, امام المرسلین بنایا, شفیع المذنبین بنایا, ساقی کوثر بنایا, یہاں تک کہ رحمت للعالمین بنایا, اور ہم کو اس کی امت ہونے کی وجہ سے خیر الامم بنایا, بہترین امت بنایا. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث شریف میں فرماتے ہیں, ان اللہ فضلنی علی الانبیاء وفضل امتی علی الامم او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام, یعنی اللہ تعالی نے مجھ کو تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی اور میری امت کو تمام نبیوں کی امت پر فضیلت عطا فرمائی. دوسری حدیث میں فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن جب تک میں جنت میں داخل نہ ہوں گا, کسی نبی کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی, اور جب تک میری امت جنت میں داخل نہ ہوں گی تب تک کسی نبی کی امت کو جنت میں داخل ہونے کی اجازت نہیں ملے گی. ہمارے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ کس لیے اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی کو اتنی فضیلت عطا فرمائی اور کس لیے اللہ تعالیٰ نے اس نبی کی امت کو اتنی فضیلت عطا فرمائی. اس کے جواب میں مختلف تفصیل ہیں. ان میں سے ایک جواب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جتنے طریقے سے ہمارے نبی کو تمام نبیوں پر خصوصیت اور فضیلت عطا فرمائی ہے، ان میں سے ایک یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک کسی بھی نبی کو نبی تو بنایا، رسول تو بنایا، بندوں کے پاس تو بھیجا، آسمانی کتاب تو نازل فرمائی، مگر کسی نبی کو خاتم الانبیاء ہونے کا سند، اس خاتم الانبیاء ہونے کا لقب عطا نہیں فرمایا. اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید کی ایک آیات میں فرماتے ہیں، ما کان محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ و خاتم النبیین، یعنی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تمہارے کسی مرد کے باپ نہیں ہے، یعنی جسمانی باپ نہیں ہے، لیکن چونکہ تمام نبی اپنی اپنی امت کے روحانی باپ ہوتے ہیں اور یہ بھی اللہ کے رسول ہیں، اس حیثیت سے یہ بھی تمہارے روحانی باپ ہیں، مگر دوسرے انبیاء بھی اپنی امت کی روحانی باپ ہیں، یہ نبی بھی اگر صرف تمہارے روحانی باپ ہوئے تو اس کی خصوصی کوئی فضیلت ثابت نہیں ہوتی. اس لیے آخر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، یہ صرف تمہارے روحانی باپ نہیں ہے، یہ خاتم النبیین ہے، یہ لقب اور کسی نبی کو نہیں ملا. اور حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں لا تقوم الساعة حتى يبعث دجالون كذابون كلهم يزعم انه نبي وانا خاتم النبيين لا نبي بعدي، یعنی میرے بعد قیامت تک جو کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرے گا وہ کذاب اور دجال ثابت ہوگا، اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے مجھے خاتم النبیین بنایا، اور خاتم النبیین کا معنی ہے میرے بعد کوئی نبی نہ ہوگا. چنانچہ قرآن کریم کی آیات اور حضرت رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سے یقیناً ثابت ہو گیا کہ ہمارے نبی خاتم النبیین ہے، ہمارے نبی کے سوا کوئی نبی خاتم النبیین نہیں ہے، یہ ہمارے نبی کی علیحدہ فضیلت ہے، خاص فضیلت ہے، تمام نبیوں کی فوقیت، تو نبیوں پر فوقیت ہے. کس حیثیت سے سمجھنے کی بات، غور سے سمجھنے کی بات یہ ہے کہ ختم نبوت میں علیحدہ فضیلت کی فضیلت ہونے کی وجہ کیا ہے، ختم النبیین ہونے میں ختم نبوت میں فضیلت علیحدہ فضیلت ہونے کی وجہ کیا ہے، ختم نبوت میں کیا فضیلت رکھی ہوئی ہے، یہ آسان سوال نہیں ہے، یہ ایک مشکل سوال ہے. اس لیے اس سوال کا جواب بھی ہمیں غور و فکر سے سننا اور سمجھنا چاہیے. اور اس سوال کے جواب میں میں آپ کے سامنے ایک مثال پیش کرنا چاہتا ہوں، جس مثال کے ذریعے سے ہم کو اس سوال کے جواب سننے میں آسانی اور سہولت حاصل ہو. مثال یہ ہے، یہ مثال یوں سمجھیے کہ کسی بیمار آدمی کسی طبیب سے علاج کرایا، مگر یہ بیمار کا شفا تمام نہ ہوا، پھر دوسرے طبیب سے علاج کرایا، یہ بھی ناتمام فائدہ ہوا، دوسرے طبیب سے علاج کر تیسرے طبیب سے علاج کرایا، فائدہ ناتمام ہوا، چوتھے طبیب سے علاج کرایا، فائدہ ناتمام ہوا، اس طرح سے علاج کراتے کراتے آخر تک ایسے ایک طبیب سے علاج کرایا جس کے علاج سے یہ بالکل سست اور تندرست ہو گیا اور کبھی یہ بیماری اس میں عائد نہیں ہوئی. تو اس مثال میں پہلے طبیبوں نے جتنے بھی علاج معالجہ کیے ہیں، بیمار کو تندرستی حاصل ہوئی مگر مکمل نہیں، اس طرح سے علاج کراتے ہوئے آخر میں جس طبیب نے سے علاج کرایا گیا اس طبیب کی علاج سے اتنی تندرستی حاصل ہو گئی جو مکمل ہے اور زندگی میں اور کبھی علاج کرنے کی ضرورت نہیں ہوئی۔ اب غور سے اب فرمائیے کہ پہلے جن طبیبوں نے علاج کیے ہیں ان میں سے کوئی طبیب آخری طبیب ہے یا افضل طبیب ہے؟ آخری بھی نہیں افضل بھی نہیں۔ جس طبیب کے علاج کے بعد دوسرے طبیب کے علاج کی ضرورت باقی رہتی ہے وہ آخری طبیب بھی نہیں ہو سکتا، وہ افضل طبیب بھی نہیں ہو سکتا، بلکہ جس طبیب کے علاج کے بعد اور کسی طبیب کے علاج کی ضرورت باقی نہیں رہتی، یہ ایک طرف سے آخری طبیب بھی ہے، دوسری طرف سے افضل طبیب بھی ہے۔ اسی طرح دنیا کے تمام انسان روحانی بیماری سے بیمار ہوتے ہیں اور انبیاء کرام ان تمام بیماروں کے علاج کرنے والے ہوتے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام تک جتنے نبی دنیا میں آئے ہیں دنیا کے تمام انسانوں کے روحانی علاج تو کیے ہیں، مگر یہ علاج قیامت تک باقی رہنے والا مؤثر نہیں ثابت ہوا۔ کسی بھی نبی کی ہدایت قیامت تک باقی نہیں رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے ہمارے نبی محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین بنا کر بھیجا، دنیا والوں کو ہدایت کے رستہ دکھلا کر۔ نبی دنیا سے تو رخصت ہو گئے مگر نبی کی ہدایت قیامت تک دنیا میں موجود رہے گی۔ میں امید رکھتا ہوں کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ ختم نبوت میں ہمارے نبی کے لیے کیا فضیلت رکھی ہوئی ہے۔ اب میں آپ کو سمجھانا چاہتا ہوں کہ اس نبی کی امت کو اللہ تعالیٰ نے تمام نبیوں کی امت پر کیا فضیلت عطا فرمائی۔ جو حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ان اللہ فضلنی علی الانبیاء وفضل امتی علی الامم، کہ اللہ تعالیٰ نے مجھ کو تمام نبیوں پر فضیلت عطا فرمائی اور میری امت کو تمام نبیوں کے امت پر فضیلت عطا پر فرمائی۔ یہ اس نبی کی امت کی علیحدہ فضیلت تمام نبیوں کی امت پر کس وجہ سے ہے، اس سوال کا جواب اب میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ اور یہ سمجھنے کے لیے پہلے ہی سے یاد رہنا چاہیے، معلوم رہنا چاہیے کہ تمام نبیوں کی ایک ہی ذمہ داری تھی، حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک اللہ تعالیٰ نے جتنے نبی دنیا میں بھیجے ہیں تمام نبیوں کی صرف ایک ہی ذمہ داری تھی۔ کیا ذمہ داری؟ اللہ کی باتوں کو اللہ کے بندوں کے پاس پہنچا دینا، جس کو تبلیغ کہتے ہیں، اور اللہ کے بندوں کو اللہ کی طرف بلانا، جس کو دعوات کہتے ہیں، یعنی دعوت و تبلیغ آدم علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، دعوت و تبلیغ نوح علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، دعوت و تبلیغ ابراہیم علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، دعوت و تبلیغ موسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، دعوت و تبلیغ عیسیٰ علیہ السلام کی ذمہ داری تھی، دعوت و تبلیغ محمد الرسول اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی۔ اور یہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری صرف نبیوں نے ادا کی، کسی نبی کی امت نے اس ذمہ داری کو سنبھال نہ سکا، مگر ہمارے نبی آخری نبی ہونے کی وجہ سے، ہمارے نبی اس دنیا سے رخصت ہونے کے بعد قیامت تک اس دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرنے کے لیے کوئی نبی نہیں ہوگا، کوئی نبی دنیا میں نہیں آئے گا، اس نبی کی امت ہی نے اس دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری قیامت تک سنبھلنا ہوگا۔ اسی ذمہ داری کے لیے اس امت کو خیر امم کہا گیا۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر۔ اللہ تعالیٰ قرآن مجید کی ایک آیات میں فرماتے ہیں یا ایہا الرسول بلغ ما انزل الیک من ربک وَإِن لَّمْ تَفْعَلْ فَمَا بَلَّغْتَ رِسَالَتَهُ، یعنی ہے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے پاس تیرے پروردگار کی جانب سے جو کچھ بھی نازل کیا جائے میرے بندوں کے پاس پہنچا دے، تبلیغ کر دے، ایک بات بھی اگر تبلیغ کرنے سے باقی رہ گئے تو آپ کی ذمہ داری ادا نہ ہوگی۔ پھر ہمارے نبی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا کرتے رہے، کرتے کرتے 23 سال تک ادا کیے ہیں۔ دنیا سے رخصت ہونے سے 3 مہینہ پہلے امت کو ایک خطاب کیا صحابہ کرام کو سامنے لے کر، اور اس خطاب میں فرمایا فلیبلغ الشاہد الغائب، میں نے تو جن کو پایا ان کے پاس میں نے تبلیغ کی، اور جن کو میں نے نہیں پایا ان تک تبلیغ کرنے کی ذمہ داری تمہارے ہاتھ میں چورا۔ اسلامی تاریخ میں خطبہ حجت الوداع ایک مشہور واقعہ ہے۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حجت الوداع کے وقت صحابہ کرام کے سامنے عرفہ کے میدان میں جو خطبہ فرمایا تھا، اس خطبہ ایک مشہور واقعہ ہے۔ اس خطبے میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلیبلغ الشاہد منکم الغائب، میں نے تو جن کو پایا ان کے پاس تبلیغ کی، اور جن کو نہیں پایا ان کے پاس تبلیغ کی ذمہ داری تمہارے ہاتھ پر چھوڑا۔ یہاں اے بات صاف ہو گئی، واضح ہو گئی کہ اللہ تعالیٰ نے دعوت و تبلیغ کی جو ذمہ داری ہمارے نبی کے اوپر سپرد کی تھی، اسی ذمہ داری ادا کر کے پھر دنیا سے رخصت ہوتے وقت اسی ذمہ داری کو امت کے سر پر رکھ کے دنیا سے رخصت ہو گئی۔ اور یہ ذمہ داری موجودہ دنیا میں جو جماعت انتظام کے ساتھ باقاعدہ ادا کر رہی ہے، یہ صرف اور صرف تبلیغی جماعت ہے۔ دنیا کے موجودہ دنیا کے مشرق سے لے کر مغرب تک، قطب جنوب سے لے کر قطب شمال تک، تمام دنیا میں ایک ہی انتظام کے ساتھ جس جماعت کے ذریعہ سے یہ دعوت و تبلیغ کی ذمہ داری ادا ہو رہی ہے، یہ صرف تبلیغی جماعت ہیں۔ مگر جیسا کہ کوئی بھی نبی دنیا میں ایسے نہیں آئے جن کے مقابلہ میں دشمنوں نے اعتراض نہیں کیا، اسی طرح یہ نبی والا کام دعوت و تبلیغ، یہ جو جماعت یہ کام کر رہے ہیں یہ بھی اعتراضات سے بچ نہیں سکے۔ دشمنوں نے اس کے مقابلے میں، اس کے خلاف، اس کے مخالفت میں بہت سے اعتراضات کرتے ہیں۔ ان کے اعتراضوں میں سے ایک اعتراض یہ بھی ہے کہ یہ جو چھ باتوں کی تبلیغ کرتے ہیں، 6 باتوں کی دعوت دیتے ہیں، یہ 6 باتیں اسلام کی ہے 5 بنیادیں، اور یہ بولتے ہیں 6 باتیں، یہ 6 باتیں اسلام کے 5 بنیاد کے خلاف ہو گئی۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ کہاں ہے اسلام کی 5 بنیادیں اور کہاں ہے تبلیغ کی 6 باتیں، کیا مخالفت؟ اسلام اگر بولتے ہیں کہ اسلام کی 6 بنیادیں تب مخالفت ہوتی، وہ بھی کہتے ہیں کہ اسلام کی 5 بنیادیں مگر تبلیغ کی 6 باتیں، کیا مخالفت ہے تبلیغ کی 6 باتوں سے؟ اسلام کی 5 بنیادوں سے تبلیغ کی 6 باتوں کی کیا مخالفت ہے؟ کوئی مخالفت نہیں ہے، یہ صرف عداوت کی وجہ سے یہ اعتراض کرتے ہیں۔ اعتراض کرنے والے یہ بھی اعتراض کرتے ہیں کہ تبلیغ کی یہ 6 باتیں، یہ پہلی بات ہے کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، دوسری بات ہے نماز، تیسری بات ہے علم و ذکر، چوتھی بات ہے اکرام المسلمین، پانچویں بات ہے صحیح نیت، چھٹی بات ہے نفر فی سبیل اللہ دعوت و تبلیغ۔ دیکھیے ان 6 باتوں میں رمضان کے روزہ رکھنے کی بات نہیں ہے، بیت اللہ شریف کی زیارت یعنی حج کی بات نہیں ہے۔ جن 6 باتوں میں اسلام کی 5 بنیادوں میں سے 2 بنیاد ہی نہیں ہے، ان 6 باتوں کی تبلیغ کس طرح اسلامی تبلیغ ہو سکتی ہے؟ اگر اس طرح سے اعتراض کیا جائے تو قرآن کی بہت جگہوں میں اس طرح کی اعتراض کیا جا سکتا ہے۔ قرآن کی مختلف آیاتوں میں اللہ تعالیٰ ایسے 6 باتوں کا ذکر فرمایا جن 6 باتوں میں بظاہر رمضان شریف کے روزہ کی بات نہیں ہے، بظاہر بیت اللہ شریف کی زیارت کی بات نہیں ہے، مگر ان چھ باتوں کو ذکر کر کے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ان چھ باتوں کو جو بجا لائے گا وہ ہدایت پائے گا، اس کی زندگی کامیاب ہو جائے گی، یہ ہمیشہ کے لیے جنت الفردوس کا وارث بن جائے گا۔ اس کی بہت ساری مثالیں قرآن کریم میں موجود ہے، آج صرف ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں۔ سورۃ المؤمنون کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون والذین هم عن اللغو معرضون والذین هم للزکاة فاعلون والذین هم لفروجهم حافظون الا علی ازواجهم او ما ملکت ایمانهم فانهم غیر ملومین والذین هم لاماناتهم وعهدهم راعون والذین هم علی صلواتهم یحافظون اولئک هم الوارثون الذین یرثون الفردوس هم فیها خالدون۔ اب غور سے خیال فرمائیے کہ اللہ تعالیٰ کی بتائی ہوئی ان چھ باتوں میں نہ رمضان کے روزے کی بات ہے، نہ بیت اللہ شریف کی زیارت کی بات ہے۔ تو تبلیغی جماعت کے ان چھ باتوں پر جو اعتراض ہو سکتی ہے، یہ اعتراض تو یہاں بھی ہو سکتا ہے، لہذا جس نے قرآن سمجھا وہی تبلیغ، اسی نے تبلیغ سمجھی، جس نے قرآن نہیں سمجھا اس نے تبلیغ نہیں سمجھی۔ اصل بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جا بجا قرآن کی ایسی چھ باتوں کے اندر اسلام کے 77 شعبوں کو داخل کر دیا۔ حدیث شریف میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ الایمان بدع و70 شعبۃ افضلها لا الہ الا اللہ و ادناها اماتۃ الاذى عن الطریق او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اس حدیث میں اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اسلام کے تمام کام 77 شاخوں میں منقسم ہیں، ان 77 شاخوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کے جا بجا چھ باتوں کے اندر داخل کر دیا، نہ روزہ کو چھوڑ دیا، نہ حج کو چھوڑ دیا، بلکہ ان چھ باتوں کے اندر داخل کر دیا، گویا کہ 77 in 6 کر دیا۔ تو جس طرح اللہ تعالیٰ نے اسلام کے 77 کاموں کو چھ باتوں میں داخل کر دیا، اسی طرح حضرت الیاس رحمت اللہ علیہ بانی تبلیغی جماعت نے تبلیغ کی ان چھ باتوں کے اندر اسلام کی 77 باتوں کو داخل کر دیا۔ اللہ تعالی ہم کو اور آپ کو اور تمام دنیا کے مسلمانوں کو اس دعوت و تبلیغ سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے اور اس میں حصہ لے کر خیر امام کی حیثیت سے حشر میں کھڑا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ اللہم صلی علی سیدنا و نبینا مولانا محمد و علی آلہ و اصحابہ و بارک و سلم کما تحب و ترضا عدد ما تحب و ترضا۔ الحمدللہ الذی ہدانا لہذا وما کنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ۔ ربنا ظلمنا انفسنا و ان لم تغفر لنا و ترحمنا لنکونن من الخاسرین۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفی الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب۔ ربنا لا تحمل علينا إصرا كما حملته على الذين من قبلنا۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ ربنا ولا تحملنا ما لا طاقة لنا به۔ واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وتب علينا انك انت التواب الرحيم۔ وسبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين۔ آمين برحمتك يا ارحم الراحمين۔